بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ولكن ايش اسمه؟ قاعدة نمبر 51 درس كاغاز كرتي، القاعدة الحادية والعشرون، القاعدة الحادية والخمسون. إمام سفر ماته: كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. جب قرآن مجيد من دعاك حكم هواه اور غير الله کی دعا سے منع کیا گیا ہے، اور دعا کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، تو اس سے مراد دعا کی دونوں قسمیں ہیں، دعا المسألة اور دعا العبادہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ قاعدہ بہت نفع بخش قاعدہ ہے، وهذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنما تبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط. أكثر الوقت ذهن يباتاتيه جب دعاء كي باتوتيه كي دعاء استمر دعاء المسألة هي. ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء، ولي كمان تقني هوتا كي استمراد تمام عبادات دعاء مي تمام عبادات داخلها ورشاملها، اور اس کے عموم کی دلیل اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، آخر آیت سورۃ غافر نمبر 60، اے استجب طلبكم وتقبل عملكم. اس قاعدے میں پہلے ایک وضاحت کر دوں کہ شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جب لفظ دعا کا لفظ موجود ہے قرآن مجید میں اور کئی جگہوں پر ہے، اس سے مراد دو چیزیں ہیں. ایک صرف دعا ہے جو ہم سے مراد مانگنا ہے، دعا المسئلہ، ہم سوال کرتے اللہ تعالیٰ. ایک تو جو دعا ہے وہ دو قسم کی ہے، میں یہ سمجھا دوں پہلے، پھر دعا کے لفظ کی بات، ہم اس قائم دعا کے لفظ کی بات ہو رہی ہے. میں پہلے سمجھا رہا ہوں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، دعا المسئلہ کہ آپ دعا رب سے مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، یہ کیا ہے؟ دعا المسألة اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اپنے مانگا ہے. دوسری قسم دعا، دعا العبادة ہے، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، کچھ مانگا ہے آپ نے؟ مانگا نہیں ہے، لیکن مانگنے کا معنی ہے کہ نہیں؟ معنی موجود ہے، تو یہ دعا العبادة ہے. تسبیح پڑھنا، استغفار کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعا ہے، لیکن کون سی دعا ہے؟ العبادہ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دعا المسئلہ میں سوال کا معنی بھی موجود، لفظ بھی موجود ہے. دعا المسئلہ میں سوال کرنا اصل مقصود ہے، اور سوال کرنے کا لفظ و معنی دونوں موجود ہیں. دعا العبادہ میں سوال کرنے کا لفظ نہیں ہے، لیکن معنی موجود ہے. آپ کیوں دعا کرتے ہیں؟ استغفار کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، مغفرت کر دے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اخلاص ہوتا دل میں کہ نہیں؟ اخلاص عبادت ہے کہ نہیں؟ اخلاص عبادت ہے کہ نہیں؟ دل کا عمل ہے، زبان سے آپ نے استغفار کیا ہے، دل سے اخلاص ہے، اتباع سنت پر عمل کرتے ہوئے، یہ سارے عبادات ہیں کہ نہیں؟ اب جو شیخ صاحب یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں اس قاعدے میں کہ لفظ دعا جو ہے قرآن مجید میں دو طریقے سے بیان ہوا ہے، ایک تو ہے دعا جو دعا المسئلہ ہے، اور دعا العبادہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن ایک وسیع مفہوم کے ساتھ کہ ہر عبادت دعا ہے. نئی چیز سمجھے آپ، ہر عبادت اس دعا کے معنی میں شامل ہے، تمام عبادات، نماز بھی، حج بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، سب. وہ کیسے؟ میں چھوٹا سا ہنٹ دیتا ہوں، تفصیل ابھی انشاءاللہ آگے آئے گی. ہم حج کیوں کرتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اور اس میں کتنی چیزیں شامل ہوتی ہیں. نماز میں دیکھیں آپ پہلے طہارت کرتے ہیں, عبادت ہے کہ نہیں؟ وضو عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. پھر ہم نیت کرتے ہیں, قبلہ رخ ہوتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر رکوع ہوتا ہے, الگ عبادت, سر اٹھاتے ہیں الگ عبادت, سجدہ کرتے ہیں الگ عبادت. یہ سارے تمام چیزیں موجود ہیں اس میں. کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ بات ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نماز کو قبول فرما. بہت ساری عبادت اس میں شامل ہیں, اصل غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہماری عبادت قبول کرے. تو اس اعتبار سے یہ تمام عبادات اس دعا میں شامل ہو گئی ہیں. اس لیے دعا کا لفظ توحید کے لیے بھی بیان ہوا ہے, جیسا کہ اس آیت میں سورۃ غافر آیت نمبر 60 میں ادعونی استجب لکم, اور آگے جو ہے عبادت کا لفظ, دعا کا لفظ نہیں ہے. یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے. آئیے دیکھتے ہیں تعلیق میں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, مصنف نے رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ فائدہ بیان کیا ہے کہ فی هذه القاعدہ ان الدعاء سواء كان امرا او نهيا او ثناء, چاہے امر نہ ہو یا ثناء ہو, تعریف ہو, يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة, دونوں شامل ہیں, دعاء المسألة ودعاء العبادة. فقولك اللهم اغفر لي, جواب یہ کہتا اللهم اغفر لي, اللہ تعالی مغفرت فرما, یہ کون سی دعاء؟ دعاء مسألة ہے. وصلاتك ليغفر الله لك, دعاء عبادة, اور آپ کی نماز تک اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرے, یہ دعاء عبادت ہے. جبکہ نماز آپ نے پڑھی ہے لیکن یہ بھی دعاء عبادت ہے. جیسا کہ شیخ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا, وكما قال شیخ رحمہ اللہ, اکثر الناس يظنون ان الدعاء انما هو دعاء المسألة, اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دعاء سے مراد دعاء مسألہ ہے صرف. قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں لفظ دعا ہمارے سامنے آتا ہے تو ذہن کس طرف جاتا ہے؟ مانگنے کی طرف جاتا ہے, دعاء مسألہ کی طرف جاتا ہے فقط. والامر ليس كذلك, جبکہ بات ایسی نہیں ہے, بل هو شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة, بلکہ دونوں کو شامل, دعاء مسألہ ودعاء عبادة دونوں کو شامل ہیں. لأن العابد حقيقة امره حاله انه يدعو الله لیکن بلسان الحال, کیونکہ جب ایک تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے جو زبان سے ہم مانگتے ہیں وہ تو زبان سے مانگ رہے ہیں, یہ بلسان المقال زبان سے, اپنی حالت سے جو ہم کر رہے ہوتے عمل عبادت جو کر رہے ہوتے ہماری پورے جسم سے کرتے, اپنی حالت سے بھی کرتے ہیں نا, جو بلسان الحال ہم عبادت کر رہے ہوتے دعا کر رہے ہوتے بلسان الحال. لأنك لو سألت أي انسان يصلي, جب آپ کسی نمازی سے سوال کرتے ہیں, او یصوم او یزکی او یحج, ماذا تريد, کسی نمازی یا کسی روزے دار یا کسی زکوٰۃ دینے والے شخص یا کسی حج کرنے والے سے آپ یہ سوال کرتے ہیں, آپ کا اصل مقصد کیا تھا یہ عمل کرنے کا؟ لقال اريد مغفرۃ اللہ, کیا جواب میں کیا ہوتا ہے؟ کہ ملک مغفرت چاہتا ہوں نا. اذن هو قد سأل الله بحاله وهذا وجه كون عبادة الدعاء. انڈر لائن بڑی پیاری بات ہے. جب میں کہتا ہوں اللهم اغفر لي, یہ کون سی دعا ہے؟ دعا المسئلہ ہے. اللهم اغفر لي مسئلہ ہے کہ نہیں؟ میرے رب سے سوال کہ میری مغفرت کر دے. جب میں نماز پڑھتا ہوں, جب روزہ رکھتا ہوں, زکاة دیتا ہوں, حج کرتا ہوں, زبان سے نہیں کہہ رہا میں, اپنی حالت سے کیا کہہ رہا ہوں, یہ عمل کیوں کر رہا ہوں میں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ میں مغفرت کر دے. تو یہاں پر اپنی حالت سے مانگ رہا ہوں, وہاں پر اپنی زبان سے مانگ رہا ہوں, دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں کہ نہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس لیے دعا عبادت ہے. سبحان اللہ. اسے تو عبادت کہتے ہیں نا. عبادت ہے کہ جس کی دلیل ہو آپ اس پہ عمل کرتے ہیں, وہ ہماری شریعت ہو, ہمارا دین ہو, وہ عبادت ہے اور اس میں شامل ہے. سبحان اللہ. پھر امام صاحب فرماتے ہیں, امام السید رحمہ اللہ, ثم قال تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سورۃ غافر نمبر 60 کی یہ اگلے جملے ہیں, یعنی اس آیت کی ابتدا کیا ہے؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم, اور تمہارا رب نے فرمایا ہے کہ میرے مجھ سے مانگو دعا کرو, ادعوني استجب لكم, استجابت کن دعا قبول کروں گا. پھر فرمایا ان الذين يستكبرون عن عبادتي، عن دعائی نہیں فرمایا، عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو ہر درمی سے کام لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون عن قریب داخل ہوں گے، کہاں ہے جہنم داخلین، ذیل خوار ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے، سبحان اللہ. تو یہاں پر یستکبروا عن دعائی نہیں فرمایا، عن عبادتی، جبکہ شروع میں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو دعا سے مراد عبادت ہے. تو اس آیت میں، اس آیت کے سیاق اور سباق میں دعا کون سی دعا ہے؟ مسئلہ یہ دعا عبادت ہے، عبادت ہے، اور بلکہ دونوں بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیم رحمہ اللہ، امام سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فسمى ذلك عبادة، تو اللہ نے اسے عبادت بیان فرمایا ہے. وذلك لأن الداعی دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال، والعابد يطلب من ربه القبول والثواب والمغفرة ذنوبه بلسان الحال. ان اللہ کریں، یہ وہی بات جو شیخ عثیم رحمہ اللہ نے بیان کی ہے شرح تعلیق میں. امام صاحب فرماتے ہیں، امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ، عبادت کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دعا کو؟ فسمى ذلك عبادة، وذلك لأن الداعية دعاء المسألة، جو دعاء داعی دعا کرتے، دعا مسئلہ مانگنے والا، يطلب مسؤول بلسان المقال، زبان سے اپنی حاجت مانگتا ہے. والعابد، العبادت کرنے والا، کوئی بھی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، والعابد يطلب من ربه القبول، رب سے کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ قبول، قبول ہو. والثواب، اجر، اجر بھی چاہتا ہے. مغفرت ذنوبه، گناہوں کی مغفرت بھی چاہتا ہے. بلسان الحال، اپنی حالت سے، اپنے اس عمل سے جو اس نے کیا ہے. فلو سألته ما قصدك، ما قصدك بصلاتك وصيامك وحجك وقيامك بحق الله وحق الخلق، اصل تو مقصد کیا ہے تمہاری نماز سے، روزے سے، حج سے، اللہ تعالیٰ کے حق اور مخلوقات کے حق کو ادا کرنے کے لیے. لکان قلب مؤمن ناطقا، تو مومن کا دل اگر بول سکتا تو یہ کہتا، بأن قصدي من ذلك رضا ربي ونیل ثوابه والسلامة من عقابه. تو اگر دل بولنے کی طاقت رکھتا تو دل ضرور یہ کہتا کہ بے شک میرا مقصد جو ہے ان تمام عبادات کرنے کا، اپنے رب کی رضا حاصل کرنا ہے اور اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور سزا سے بچنا ہے، سبحان اللہ. ولہذا كانت هذه النیت شرطا لصحة الاعمال وكمالها، اس لیے نیت جو ہے یہ ہر عمل کی صحت اور کمال کے لیے شرط ہے. وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فادعوا الله مخلصين له الدين، سورۃ غافر نمبر 14 میں، کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو مخلصین له الدین. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اے اخلص له اذا طلبت حوائجکم واخلص له اعمال البر والطاعه، کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگو، طلب کرو، اور جو بھی بھلے اور فرمدار کے اعمال جو ہیں ان میں بھی اخلاص سے عمل کرو. پھر امام سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقد يقيد احيانا بدعاء الطلب، بعض اوقات دعا جو ہے اس کی قید لگا دی جاتی ہے صرف دعاء المسئلہ، دعاء الطلب سے جب مانگا جاتا ہے، كقوله تعالى، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، سورۃ القمر نمبر 10 میں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال دعوت دینے کے بعد جب اللہ نے فرمایا ہے کہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو رب سے دعا کرتے ہیں، فدعا ربه، نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوں، اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، سبحان اللہ، مدد فوراً نازل ہو. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، سبحان اللہ، الی آخر الآیات سورۃ القمر میں. واللہ ان آیتوں سے دل ہل جاتا ہے، اتنے پیارے انداز میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ. تو یہ دعا کون سی ہے؟ دعا طلب ہے، مانگا ہے اپنے رب سے، اور فوراً اللہ تک مدد بھی حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم سے نجات بھی دیا ہے اور وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں. وما قوله، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، الى آخر آیہ سورۃ یونس آیت نمبر 12 میں. اور اس آیت فَادْخُلْ فِيهِ دُعَاء الطَّلَب، تو اس میں دعا طلب بھی شامل ہے. فإنه لا يزال ملحا بلسان سائلا دفع ضرورته، کیونکہ اس میں دعا طلب اس اعتبار سے شامل ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، تو ہمیں پکارتا ہے لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے قیام کی حالت میں، تو ہر حالت میں ہمیں پکارتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے. تو اس دعا سے مراد کیا ہے؟ دعانا، شیخ صاحب فرماتے ہیں امام سعید رحمہ اللہ، دونوں ہیں. ایک دعا طلب مانگنا ہے، کیونکہ اپنی زبان سے وہ بار بار الحاح کے ساتھ ہر حالت میں عبد رب کو پکارتا رہتا ہے تاکہ اس کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے. وہ ادخل فی دعاء العبادہ، اس میں داخل ہے، فإن قلبه في هذه الحال راجيا طامعا، اس کا دل جو ہے وہ عبد رب سے امید رکھتا ہے، طمع ہوتا ہے، مقطع عن غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے غیر سے تمام چیزوں سے مقطع دور ہو کر، عالما انه لا يكشف السوء الا الله، یقین سے یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی تکلیف کوئی دور نہیں کر سکتا. وهذا دعاء عبادة، یہ دعاء عبادت ہے، سبحان اللہ. وقال تعالی، اگلی مثال دیکھیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لآخر سورۃ العراف نمبر 55 میں، اس میں بھی دونوں شامل ہیں. ادعوا ربکم، رب کو پکارو، تضرعا وخفیہ، يدخل فيه الامران، اس میں دونوں شامل ہیں. فكما ان من کمال دعاء الطالب كثرة التضرع والالحاح، کیونکہ مانگنے کی دعا میں تضرع انکساری سے آپ اور الحاح بار بار مانگنے سے، وہ اظہار فقر و سکینت اپنی محتاجی اور ظاہر کرنے سے، وہ اخفاء ذلك و اخلاص، اور سب چھپا کے لوگوں کو سامنے نہیں، چھپ کے اخلاص کے ساتھ جب آپ یہ مانگتے ہو اپنے رب سے، فكذلك دعاء، یہ دعاء الطالب، فكذلك دعاء العبادة، عبادت کس اعتبار سے ہے؟ لا تتم العبادة وتكمل الا بالمداومة عليها، عبادت مکمل نہیں ہو جب تک کہ ان پر مداومت ہمیشہ کی اختیار نہ کی جائے. ومقارنته الخشوع والخضوع واخفاؤها واخلاص الله تعالى، کہ اس میں خشوع اور خضوع بھی شامل ہو جاتا ہے اور اخلاص بھی خصوصی طور پر جو دل کا عمل وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو کیونکہ مانگے تو صرف زبان سے جاتا ہے، یہاں پر دل و عمل سب شامل ہو گئے، خشوع ہے، خضوع ہے، انکساری ہے، اور چھپانا ہے لوگوں سے، چھپ کے کرنا ہے، خفیہ، اور اخلاص بھی اس میں سب سے بنیادی بات ہے، تو دل کے اعمال میں شامل ہو گئے، تو اس اعتبار سے دعا عبادت ہے، مسئلہ بھی ہے اور عبادت، دونوں شامل ہو گئے. پھر امام سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَنْ خُلَاصَةِ الرُّسُلِ، اللہ تعالیٰ کی ارشاد، خلاصۃ الرسل کے زبانی جو ہے، یہ تعلق سے اللہ فرمایا، جب رسولوں کا ذکر کیا سورۃ الانبیاء میں، پھر اللہ فرمایا، اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكانوا لنا خاشعين، الى اخر الايه سوره الانبياء نمبر 90. فان الرغبه والرهبه وصف لهم، رغبه والرهبه جو ہے یہ وصف ہے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جن کا ذکر کیا گیا ہے اگلی آیات میں، جو آیات گزر چکی ہیں. اذا طلبوا وسالوا، جب وہ مانگتے اور سوال کرتے اپنے رب سے، وصف لهم اذا تعبدوا وتقربوا اعمال الخير والقرب، یہ بھی وصف ہے جب وہ اللہ تعالی عبادت کرتے ہیں اپنے نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں. تو اس میں دونوں شامل ہیں، دعاء المسئلہ اور دعاء العبادہ دونوں شامل ہیں. یعنی دونوں کی اتنی اہمیت ہے کہ رسولوں نے بھی علیہ الصلوۃ والسلام جب رب کو پکارتے ہیں کہ تو دونوں معنی ہوتے ہیں ان کی دعا میں. وقوله، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، سورۃ الشعراء نمبر 213 الى آخر الآیہ، اور سورۃ المؤمنون نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به، الى اخر الايه. وقوله، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، فلا تدعو مع الله احد، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، سورۃ الجن آیت نمبر 18 میں. امام صاحب فرماتے ہیں، يشمل دعاء المسألة دعاء العباد، اس میں بھی دونوں شامل، دعاء المسألة دعاء العباد دونوں شامل ہیں. فكما ان من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر، فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر. ان آیات میں دونوں دعاء مسل عباد دونوں شامل ہیں، جیسا کہ، اور اصل معنی کیا مدلول کیا ہے ان آیات میں، کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، یہ طلب کرتا ہے جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو ایسا شخص مشرک اور کافر ہے، اور اسی طریقے سے جس نے غیر اللہ کی عبادت کی وہ مشرک اور کافر ہے. مطلب کیا ہے؟ تعلیق میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من طلب من غیر اللہ حاجة يقدر عليه المطلوب فإن ذلك ليس بشرك، جب کوئی شخص غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اس معاملے میں جس پر وہ قدرت رکھتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے. فلو قلت لرجل, اگر آپ کسی شخص سے کہتے ہیں اعنی علی حمل متاعی علی سیارتی, آپ میری مدد کرے تاکہ میں جو میرا متاع ہے جو سامان ہے میں اپنی گاڑی میں رکھوں, لم یکن ھذا شرک, تو یہ شرک نہیں ہے. لیکن لو قلت لرجل, لیکن اگر آپ کسی شخص سے کہتے ہیں ارزقنی ولدا ذکرا, مجھے نرینہ اولاد عطا فرما, بیٹا دو, صار ذلك شركا, تو یہ شرک ہے. وجہ واضح, تو اس کا وجہ بالکل واضح ہے, یعنی معنی بالکل واضح ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ واضح ہے. اب کسی شخص سے کہتے ہیں سامان گاڑی میں میرے ساتھ مدد کر کے اٹھا کے رکھ دو, کر سکتا ہے, اب تم سے ہاتھ بٹایا ہے اٹھایا بھی گاڑی میں رکھ بھی دیا ہے, لیکن اولاد کون دیتا ہے, کس کے ہاتھ میں ہے؟ ڈاکٹر اولاد ہی علاج کرتے ہیں, جب کسی کو اولاد نہ ہو تو ڈاکٹر کوئی سپرم نہیں پیدا کرتے, تخلیق نہیں کر سکتے, نطفہ تخلیق نہیں کر سکتے, مکھی تخلیق نہیں کر سکتے, مکھی کو پیدا کوئی نہیں کر سکتا, سبحان اللہ. تو ڈاکٹر جب علاج کرتے ہیں تو موجودہ چیز کو دیکھ کر علاج کرتے ہیں, ایسی دوائی دیتے ہیں جیسے اگر کمی ہے تو وہ پوری ہو جائے, تھوڑی سی نقص ہے تو اس کو دور کر دیا جائے, کچھ بیماری کو رکاوٹ اس کو دور کر دیتے ہیں, لیکن پیدا نہیں کر سکتے, ناممکن ہے. اس لیے یہ کہنا کسی مخلوق سے کہ مجھے نیک اولاد عطا فرما یا نرن اولاد عطا یا اولاد عطا فرما, تو آپ اس مخلوق سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جس پر طاقت نہیں, قدرت بھی نہیں رکھتا, تو یہ شرک ہے. دونوں واضح ہیں نا, دونوں میں فرق کیا ہے؟ مجھے پانی کا گلاس تو آپ اٹھا کے دے دیتے ہیں, مدد کی آپ کر سکتے ہیں, مجھے صحت دو عافیت دو, مجھے رزق دو, مجھے اولاد دو, فلان مر گئے اسے زندہ کرو, کس کے ہاتھ میں ہے یہ؟ اللہ کے سوا ان چیزوں پر کوئی طاقت رکھتا ہی نہیں, کسی کو کوئی مجال ہی نہیں ہے, سبحان اللہ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وجہ واضح لانه سال غیر اللہ ما لا يقدر عليه الا اللہ فهو مثل من عبد غیر اللہ, جس نے کسی شخص کو یا کسی بھی چیز کو پکارا ہے یا کسی شخص کو پکارا ہے جو اس کے سامنے ہے, جس کو طاقت نہیں رکھتا ہے اس سے وہ چیز مانگی ہے جو اس کے بس میں بھی نہیں ہے, گویا کہ اس نے ویسا کہ جیسا کہ غیر اللہ کی عبادت کی ہے, دونوں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ لأن العبادة لا تصلح إلا لله والدعاء بما لا يقدر إلا الله لا يصلح إلا لله عز وجل. جیسے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اسی طریقے سے ان امور میں کسی اور کو, یعنی عبادت میں کیا ہوتا ہے, نماز اللہ کا حق ہے, عبادت ہے, دعا عبادت ہے, قربانی عبادت ہے. جب آپ اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں اور کسی مخلوق کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں تو گویا کہ عبادت میں شرک کر دیا ہے. اس مسئلے کو ایک طرف رکھیں, دیکھیں واضح ہے نا, عبادت میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ جو اللہ کا حق ہے عبادت کا آپ نے مخلوق کو دے دیا ہے, قربانی اللہ تعالیٰ کی بھی کی ہے, قربانی فوراً درگاہ پہ جا کے کر دی ہے, شرک ہے عبادت میں. اچھا اب دوسری طرف دیکھیں, اب موازنہ دیکھیں کہ دونوں میں فرق کوئی نظر آتا ہے کہ نہیں, جبکہ دیکھیں فرق کوئی نہیں ہے. دوسری طرف آپ کسی مخلوق سے وہ چیز مانگتے ہیں جس پر طاقت نہیں رکھتے, صرف اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے, مجھے اولاد دے دو, مجھے رزق دے دو, مجھے شفا دے دو بیماری سے, میرے مردے یہ مردہ ہو گیا اسے زندہ کر دو, دونوں فرق ہے. یہ بھی شرک ہے کہ نہیں؟ یہ بھی شرک ہے. کیوں شرک ہے؟ کیونکہ اس سے وہ چیز مانگو جس کو طاقت نہیں رکھتا ہے. وہاں پر جیسے کہ اس نے قربانی اللہ غیر اللہ کے لیے کی ہے, یہاں پر وہ غیر اللہ سے وہ چیز مانگ جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, وہ قادر ہے نہیں اس چیز پہ, تو اس لیے اسے شرک لازم آتا ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ اذن من طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه الا الله فهو مشرك كافر, تو ایسا شخص جو ہے مشرک اور کافر ہے. كما ان من عبد غير الله فهو مشرك كافر, جیسا کہ جسے غیر اللہ کی عبادت کی وہ بھی مشرک اور کافر ہے. ومن طلب من مخلوق امرا يقدر عليه فهو غير مشرك, اور اگر کسی مخلوق سے کوئی چیز ایسی چیز مانگتا ہے جس پر وہ طاقت رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے, تو ایسا جو ہے شخص وہ مشرک نہیں ہے. ولكن من باب الجائز, لیکن یہ جائز کے باب میں سے, یعنی ایسا عمل کرنا جائز ہے. وليس من باب الكمال, اور یہ کمال میں نہیں ہے, جائز ہے. آپ کسی مخلوق سے ہر چیز مانگتے ہیں جو وہ کر سکتا ہے, حکم کیا ہے اس کا؟ جائز ہے, کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ فالکمال الا تسأل مخلوقا شيئا, کس سے مت سوال کرو کچھ. وكان من جملة ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان لا يسأل الناس شيئا. يعني آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت تھی صحابہ سے, ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے, ہم سوال نہیں کریں گے. فكان الرجل يسقط عصاه من بعيره فينزل هو بنفسه ويأخذ العصا ويركب. جیسے مسلم میں روایت ہے کتاب الزکات میں, باب کراہت المسألة للناس, کہ صحابہ میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جب اونٹ کے سوار ہو جاتے تھے اور ہاتھ سے لکڑی گر جاتی تھی تو کسی سے نہیں کہتے اٹھا کے مجھے دے دو, خود اترتے اونٹ سے, کتنا مشکل تھا اونٹ سے اترنا, خود اترتے تھے لکڑی اٹھا کے پھر اوپر جا کے بیٹھ جاتے تھے. سبحان اللہ, یہ کمال ہے. جبکہ جائز کیا ہے, یہ لکڑی اٹھا دو نا ذرا مجھے. سبحان اللہ. واما الجهل, اچھا ایک اور مسئلہ اس میں بڑی اہم اور علمی بات ہے. واما الجهل فان كان الانسان جاهلا جهلا لا تفرط فيه فانه معذور. اس انڈر لائن کر دیجیے, بڑی علمی بات اور پیاری بات ہے. فان كان الانسان جاهلا جهلا لا تفرط فيه, اگر کوئی شخص نہیں جانتا جاہل ہے اور اس نے تفریط سے کام بھی نہیں لیا, اس کو اپنی کوئی کوتاہی نہیں ہے اس جہالت میں, فإنه معذور, ایسا شخص جو ہے وہ معذور ہے, اس کی پکڑ نہیں ہوگی, یعنی وہ مشرک اور کافر نہیں ہے. جیسے کہا گیا کہ مشرک اور کافر ہے, کہ ہر شخص جس نے ایسا کیا مشرک اور کافر ہے. تو اگر جاہل ہے اور اس جہالت اس کے اپنی کوئی کوتاہی نہیں ہے, اس نے کوشش کی ہے, یہی اس کو علم ملے, اس کا پورا معاشرہ تباہ ہے, اس کے سارے جو لوگ ہیں وہی کہتے ہیں کہ بس یہی مشکل کشا ہے اور یہی جو پیر یہی ہے, تو ایسا عامی شخص جس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے علم کا, صرف یہی ہے جہاں پر رہتے ہیں اسی بستی میں, اس کو پتہ نہیں ہے, تو اس نے کوشش بھی کی پوچھنے کو, یہی وہی لوگوں کو بتاتے ہیں, کوئی باہر سے کوئی سورس نہیں اس کے پاس علم کا مثال کے طور پہ, تو ایسا شخص جاہل ہے اور مشرک اور کافر نہیں ہے. والتفريط ان يكون قد بلغه العلم واستدل بقوله, تفريط کیا ہے کہ اس علم پہنچا ہے, حجت قائم ہو گئی ہے. اگر علم نہیں پہنچا ہے تو اس میں حجت قائم نہیں ہوئی ہے. وہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں, بعض ایسی بستیاں ہیں اور شہروں میں تو الحمدللہ علم بھی آ گیا ہے اور لوگ جاننے بھی شروع کر دیا ہے, بحث مباحثے بھی ہو چکے ہیں اور کئی لوگوں کو پتہ بھی چل گیا الحمدللہ. کئی تو ایسے دور دراز علاقے جہاں پہ پتہ بھی نہیں لوگوں کو, یعنی بعض مشائخ جاتے ہیں, شیخ ابن محمد حفظہ اللہ کئی مرتبہ جاتے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں, جہاں پر کہتے دور دراز تک کوئی پتہ نہیں ہے, بجلی بھی نہیں ہوتی, اندر جا کے کہیں کسی بستی میں وہاں پر جا کے کتاب التوحید پڑھاتے, اصول ثلاثہ پڑھاتے, لوگوں میں الحمدللہ کہتے, اتنا خیر ہے کہ لوگ مان جاتے ہیں. وہاں پر دیکھیں کہ قبریں بھی ہیں, قبر پرستی ہوتی ہے اور لوگ فوراً توبہ کر کے قبروں کو نکال قبر سامنے یعنی جا کے دفنا دیا ہے ان ہڈیوں کو جن کو وہ طواف کرتے تھے. سبحان اللہ, تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پتہ نہیں ہے اور بالکل بد ایسے علاقے میں جہاں پر ان کو علم حاصل یعنی پہنچا ہی نہیں ہے. تو اگر ایسی صورت حال ہے اور ان کا کوئی تفریط بھی نہیں ہے, ان کی طرف سے کوئی کوتاہی بھی نہیں ہے, تو ان کے پاس کہا جا سکتا ہے کہ عذر ہے جہالت کا. لیکن ہم بات کر رہے ہیں شہروں میں لوگ رہتے ہیں, دعوت توحید قائم ہے, دعوت السلفیہ موجود ہے الحمدللہ, اور احادیث مساجد دیکھیں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں, مراکز موجود ہیں, اس کے باوجود بھی لوگ بحث و بحث کرتے ہیں, کہتے ہیں نعوذ بالله مشکل کشا ہے. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ حجت تم کے قائم ہو گئی ہے. سبحان اللہ, الغرض کچھ لوگ کہتے ہیں تفریط, مثال دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں جب ان کو علم بات پہنچ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جیسے کہ, اور یہ دلیل پیش کرتے قرآن مجید سے, لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسؤكم, آخر سورۃ مائدہ نمبر 101, ایسی باتیں کے بارے مت پوچھیں اگر تمہیں پتہ چلے تو پھر تمہیں برا لگے. لأن بعض الناس يبلغه علم عن هذا الشيء المحرم, بعض لوگوں کو علم پہنچ جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے, فیکون من جنس النعامتی, تو جیسے کہ شتر مرغ دیکھے, شتر مرغ اوسٹرچ جو ہوتا ہے, کیونکہ جب ڈرتا ہے تو بھاگتا نہیں ہے, اپنے منہ زمین پہ مار دیتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض لوگ کچھ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ شتر مرغ اپنا منہ جو ہے مٹی میں چھپا دیتا ہے تاکہ جو شکاری اسے نہ دیکھ پائے, جبکہ خود نہیں دیکھ رہا, شکاری دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ شکار کے لیے آسان شکار بن جاتا ہے. سبحان اللہ, يقال يا أخي هم يكهتي إيه بري بهاي اسأل العلماء فهذا حرام يبقى من حرام علماء جاك يبوش له فيقول لا ما أنا بسائل كتني ماني بسوال كرت علماء مجرد دار لقته أخشى أن أسأل فيقال هذا حرام مجرد دار لقته كأجل ما بوشه تو كهوجي حرام تفري छोड़ना पड़ेगा مجھے ये देखिए تفريط کی ایک صورت ہے تفريط کی ثم يتلو هذه الآية پھر وہ آیت پڑھ کے بھی سناتا ہے یہ جاہل جو ہے لا تسألوا عن أشياء ان تدركم تسؤكم يعني خود فرمائے مت پوچھو جو پھر تمہیں برا لگے گا اس لیے نہیں پوچھ دیکھیں جہل برکب دیکھیں نعوذ باللہ وقد نص على ذلك شيخ حسام بثيم رحمه الله وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيخ بثيم رحمه الله فرماتے ہیں کہ اس کے شيخ حسام تیمیہ اور شيخ حسام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نے بیان کیا ہے وان كان في كلام الثاني في بعض المواضع ما يدل على انه لا يعذب بالجهل في اصول الدين ان شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نے کئی جگہوں پر یہ بیان کیا ہے کہ اصول الدین میں عذب الجهل ممکن نہیں ہے اصول الدین میں جہالت جو عذر نہیں ہے ولیکن کلام ہو الاول اصح لیکن جو پہلے بات ہے وہ زیادہ صحیح ہے کہ اصول الدین میں بھی جہالت جو ہے عذر مانی جاتی ہے انه يعذر ولیکن قد يكون مفرطا في بعض المسائل لیکن بعض مسائل میں وہ تفریط سے کام لیتا ہے کوتاہی سے کام لیتا ہے فلا يعذر من هذه الناحیہ اس ناحیے سے اعتبار سے اس کا عذر باقی نہیں رہتا لیکن ہر اعتبار ہر اصول الدین کے معاملے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یعنی وہ معذور نہیں ہے اس کے پاس عذر ہوگا لیکن اگر وہ کسی خاص مسئلے میں وہ تفریط سے کام لیتا ہے اور کوتاہی سے کام لیتا ہے اور حق ادا نہیں کرتا ہے تو اس میں کہا جا سکتا کہ اس میں یہاں پر اس کا عذر نہیں ہے اتنا کافی اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے مکمل کریں گے والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك